اهلا يا شهر رمضان شرفنا بلا استئذان، اهلا يا شهر رمضان شرفنا بلا استئذان، بلك باب القلب مفتوح اهلا يا زكاة الروح، بلك باب القلب مفتوح اهلا يا زكاة الروح، اهلا يا شهر رمضان.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقط قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ، صدق الله العلي العظيم. محمد اللہ. سورہ مبارکہ سبق کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. یہ پہلی شب قدر بھی ہے اور شب ضربت بھی ہے، عزا کے ایام شروع ہو گئے، ساری دنیا میں عزاداران حیدر کرار جہاں کہیں بھی جمع ہیں، زیارت گاہوں میں، امام بارگاہوں میں اور آہستہ آہستہ جلوسوں میں اس تاریخ کے المناک اور دردناک واقعے کی یاد میں سوگواری کرتے ہیں لوگ، ماتم اور سینہ زنی، اور تمام دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ المیہ اور یہ واقعہ جو جانشین پیغمبر اسلام کے ساتھ پیش آیا اور جن لوگوں نے کیا، وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہے، ہمیشہ کے لیے عبرت ہے، ایسے واقعات تاریخ کے عبرت ہیں. اور آج کل بھی اس قسم کے جو لوگ ہیں اور ایسی جو طاقتیں ہیں جو دنیا بھر میں اسی قسم کے جرائم اور اسی قسم کے واقعات برپا کر رہی ہیں، ہم ان سب کے مقابلے میں بالکل مولا علی علیہ السلام کی تلوار کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. یہ آیات میں ترجمہ عرض کروں گا اور کچھ تاریخی پس منظر ہے، بہت ہی مختصر. ان دو تین تقریروں میں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے یہاں پہ پیش کی جائیں گی، اس کا موضوع مولا کائنات کا ایمان اور اس کے مختلف مظاہر ہیں. ایمان مولا کائنات، ایمان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کی مختلف تجلیاں ہیں ان کی زندگی میں، جس طرح تاریخ ہمیں بتاتی ہے. تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کافی سے وہ استعمال اس سے استفادہ کرتے ہوئے ایمان کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور مولا کائنات کی شخصیت میں ایمان کے جو مختلف مراتب ہمیں نظر آتے ہیں، جو جہاں تک اپنی قاصر فہم اور عقل ساتھ دیتی ہے، اس سے ہم سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے انشاءاللہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ سبا جو کہ 34 نمبر سورہ قرآن پاک کا، اور اس کی یہ دو آیتیں، اس کا ترجمہ میں اردو میں ہی پڑھوں گا آپ کے حضور. اور شیطان نے، یعنی ابلیس نے، ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا. شیطان کو گمان تھا، اس نے گمان کے طور پہ پیش کیا، میں بنی آدم کو بھٹکا دوں گا سوائے کچھ کے، تو یہ گمان تھا اس کا، اس کو غیب کا علم نہیں تھا، اس کو مستقبل کا علم نہیں تھا، گمان تھا اس کا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسِ ظَنَّهُ، ظن عربی میں کہتے ہیں گمان کو، کہ آپ کو گمان ہو کہ کل یہ ہو جائے گا، آپ کو یقین نہیں ہے کل کا لیکن گمان ہے آپ کو. شیطان نے بھی ایسے ہی گمان کیا تھا کہ یہ جو اولاد آدم ہے میں اس طرح اس کو گمراہ کر دوں گا. یہ جو گمان تھا اس نے سچ کر دکھایا، سچ ہو گیا یہ گمان، ایسا واقع ہو گیا، جو اس کا گمان تھا وہ ویسا حقیقت میں وہی ہو کے سامنے آیا. اور شیطان نے ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ سب اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو کوئی ولایت حاصل ہو، کوئی طاقت حاصل ہو کہ شیطان جو چاہے کرے اس دنیا میں، ابلیس جو ہے اپنی مرضی سے لوگوں کو گمراہ کرے، ایسا نہیں ہے. شیطان نہیں ہے جو لوگوں کو مجبوراً گناہ پر اکساتا ہے، مجبوراً جو ہے کسی راستے کی طرف بھٹکا دیتا ہے، ابلیس نہیں ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں، ہمارا یعنی پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، جدا کر دیں. سیرت الہی ہے، سنت الہیہ یہ ہے کہ ان سارے امتحانات میں مختلف لوگ ایک دوسرے سے، جماعتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتی ہیں یا اختلاف کرتی ہیں، اس میں پہچان کرنا مقصد ہوتا ہے، تمایز، فرق حاصل ہو جائے اچھے برے کی. اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے. کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، ایک جو ہماری قدیمی ترین کتابوں میں سے ایک ہے، جو کہ سلیم جو تھے وہ صحابی بھی تھے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے، اور پھر ائمہ اگلے تین یا چار اماموں کی زندگیوں سے میں رہے، وہ جنگوں میں بھی شرکت کی. کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، نام ہی اس کا کتاب کا یہ ہے. اب اس کتاب کے نام رکھ دیے گئے ہیں کچھ اسرار آل محمد اور مختلف، لیکن کتاب کا نام جو یہی ہے، کتاب سلیم ابن قیس. اور اس میں سلمان سے روایت ہے، اب یہ ساری روایتیں جو اس کتاب میں ہیں سلیم خود کہہ رہے ہیں، میں نے سلمان سے پوچھا. تو جو واقعات ہوئے حضور اکرم کی وفات کے بعد، سلیم نے جگہ جگہ جا کر خاموشی سے بڑی خفیہ طریقے سے ساری معلومات کو جمع کیا اور لکھ لیا. جب لوگ مختلف چیزوں میں لگے تھے، یہ بڑی خاموشی سے لکھ رہے تھے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مرتب کر رہے ہیں سارے واقعات کو. انہوں نے نقل کیا سلمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جب وفات ہوئی پیغمبر اسلام کی اور غسل و کفن میں مولا کائنات مصروف ہوئے، کیونکہ یہ فرض ان کو سونپا تھا پیغمبر اسلام نے، اور جب غسل دینا چاہتے تھے تو فرشتے تھے جو معاونت کر رہے تھے، اور وہ پانی ڈال رہے تھے، اسی لباس میں حضور کو آپ نے غسل دیا، اور بعد میں پھر کفن تبدیل ہوا حنوت کے بعد، حنوت کے وقت، اور مولا نے سارے فرائض انجام دیے جبکہ دوسرے لوگ اور چیزوں میں مصروف تھے جس کے وہ تیاریاں کر کے بیٹھے تھے. سلمان نے آ کے مولا سے عرض کی کہ وہاں مسجد میں کیا ہوا، کون لوگ آئے مسجد میں، کس طرح انہوں نے لوگوں سے بیعت کی. اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ایک ہاتھ سے بیعت کرنے پر بھی اکتفا نہیں کر رہے تھے، دونوں ہاتھوں سے جا کر بیعت کر رہے تھے. تو اس وقت مولا نے پوچھا سلمان سے کہ تم نے دیکھا سب سے پہلے کس نے بیعت کی. سلمان نے عرض کی کہ چار پانچ لوگوں کے نام لیے، مغیرہ اور فلاں اور فلاں. تو مولا نے کہا میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو سب سے پہلے جو شخص گیا وہ کون تھا بیعت کرنے کے لیے. تو سلمان نے عرض کی میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، اتنا بوڑھا تھا وہ، اس کے پیشانی پہ سجدے کا نشان ایسا تھا کہ کئی بار وہ نشان جو تھا وہ کھرچ کے نکالا گیا تھا اور وہ پرماننٹ ہو گیا تھا. اور وہ شخص چلتا ہوا آیا اور ممبر پہ چڑھا، اور جو شخص خلیفہ بنا تھا اس سے اس نے آ کے کہا کہ میں شکر کرتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے یہ دن دیکھ لیا کہ اس ممبر پر تو بیٹھا ہے اور ہاتھ دے تاکہ میں تیری بیعت کروں. اور اس نے جب ہاتھ دی اس کے ہاتھ میں تو اس نے یہ کہا کہ آج کا دن ویسا ہی جیسے آدم کا دن تھا. آج یہ ایک اور دن, اس وقت اللہ نے اپنے خلیفہ سے بیعت لی تھی اور آج بالکل معاملہ برعکس ہو چکا ہے. اور اب سلمان نے عرض کی مولا سے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. انہوں نے پوچھا کہ یہ شخص جانتا ہے تو کون ہے؟ یہ ابلیس ہے, ابلیس ہے جس نے سب سے پہلے آ کے بیعت کی اور ایک بوڑھے شخص کے. اب ان روایات کا مطلب جو بھی ہو, ظاہر ہے کہ جیسے جناب جبرائیل حضرت مریم بنت عمران کے سامنے آئے ایک نوجوان کی شکل میں, تو تاریخ میں ایسے بہت سی چیزیں لکھی ہیں, حدیثوں میں موجود ہیں, واقعات ہوئے ہیں شکل میں. اور مقصد یہ بیان کرنے کا تھا کہ ابلیس جو ہے اس کو کچھ گمان تھا کہ میں کن کو اس دنیا میں گمراہ کر دوں گا, اور لوگ اس گمان پر پورے اترتے چلے گئے سوائے وہ لوگوں کے جو خلوص کے انتہائی درجے پر تھے. اور جو بھٹکے انہوں نے توبہ کی, بہت سو نے باز تھے جو اسی راستے پہ چل پڑے. یہ واقعہ پورا جو مولا کائنات کی جو یہ 25 سال کا عرصہ ہے, اور اس سے پہلے سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں اور آپ دیکھیں مولا کا صبر, اور کیا چیز مولا کو اس نے اس طرح سے صبر کے یہ کڑوے گھونٹ پی کر اس معاملے کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کس طرح آپ نے برداشت کیا, وہ کیا چیز تھی, وہ کیا ایمان تھا جس کی وجہ سے وہی شخص جس نے شجاعت کے جوہر دکھائے, ٹھیک ہے, پہلے بھی اور بعد بھی, بعد میں بھی, زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی, نعم صلی اللہ علیہ وسلم, اور بعد میں جو جنگیں آپ کے زمانے میں. تو یہ جو آپ نے مثال پیش کی, ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں آپ دوچار ہوئے. اگر آپ کے مقام کو پہچاننے والے لوگ ہوتے, آپ سے آپ کا جو مرتبہ پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا تھا اس مرتبے کو سمجھتے, تو یہ دن نہیں آتا دیکھنے کو. تاریخ میں لکھا ہے کہ سلمان ہی روایت کرتے ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ محمد, کہ حضرت نے فرمایا مجھ سے کہ ایک روز مدینہ کے باغات میں سے کسی ایک, مدینہ کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر حضور اکرم کے ہمراہ میں بھی جا رہا تھا اور لوگ بھی تھے, اور باغوں سے گزر رہے تھے, اور بڑے بعض خوبصورت باغ تھے, کھجور کے باغات تھے یا جو بھی. ایک باغ مجھے بڑا خوبصورت نظر آیا اور میں نے حضرت سے عرض کی کہ یہ کتنا حسین و جمیل باغ ہے, اور سن کر حضور نے تائید کی کہ یقیناً یہ بہت خوبصورت باغ ہے, اور اے علی تمہارا جو باغ بہشت نے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. پھر آگے چلے ایک اور باغ نظر آیا, اس پہ بھی حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ باغ کتنا حسین و جمیل ہے, اور اس نے اے علی یہ یقیناً خوبصورت ہے لیکن تمہارا باغ جو جنت میں پروردگار نے بنایا وہ ان سب سے زیادہ, ان سے زیادہ دلکش ہے اور خوبصورت ہے. 7 مرتبہ یہ ہوا, 7 مرتبہ مختلف مناظر نظر آئے, اور حضرت نے عرض کی اور پیغمبر نے اس طرح جواب دیا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایسے راستے میں داخل ہوئے کہ اب ہم دو ہی رہ گئے, پیغمبر تھے اور میں تھا. اور یہ دیکھتے ہوئے, اب یہ دیکھتے ہوئے میرے الفاظ ہیں کہ اب کوئی نہیں ہے قریب, حضور جو تھے وہ مولا کی طرف آئے اور اپنی آغوش میں لیا اور رونا شروع ہو گئے زارو قطار, اور فرمایا کہ میرے باپ فدا ہوں اس تنہا شہید پر. یہ نہیں کہا کہ تجھ پر, ظاہر مرادی یہ تھی, میری جان میرے باپ میرے بابا قربانوں اس تنہا شہید پر. مولانا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ گریا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے علی لوگوں کے دلوں میں کینے ہیں تمہارے لیے لیکن وہ ابھی پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں, ابھی ان کینوں کو وہ برملا نہیں کر رہے, لیکن آئے گا وہ وقت جب یہ سارے کینے اور نفرتیں جو تمہارے خلاف ہیں وہ ساری ظاہر ہو جائیں گی تمہارے خلاف. اور یہ کینے کون سے کینے ہیں؟ فرمایا یہ بدر کی جنگ کے انتقام ہیں, اور یہ احد کے وہ خون ہیں جو تم نے بہائے ان کے, یہ اس کے اس کا بغض ہے جو دل میں لیے بیٹھے اور اس کے انتظار میں گویا میرے انتقال کے منتظر ہیں. اور تاریخ میں اسی حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کتاب سے سلیم اور دوسری حوالوں میں جگہ جگہ ہے کہ تاریخ میں ہوتا یہی رہا ہے, گزشتہ ساری قوموں میں ہوتا یہی رہا ہے کہ حق والے ہوتے ہیں اور باطل والے ہوتے ہیں. جو باطل ہیں یا تو خود جان کے گمراہ ہوئے ہیں جانتے ہوئے, اور یا پھر جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے, اور دوسری طرف وہ ہیں جنہیں پہچان کے حق کو اس پر ایمان لے آئے. چونکہ وہ کم ہیں حق والے تو غالب اکثریت جاہلوں کی اور گمراہوں کی ہے, اور ہوتا یہی رہا ہے کہ سب وہ گمراہ اور جاہل اکثریت اس حق پسند حق پرست اقلیت پر غالب آتی رہی ہے. تاریخ کے ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے. چنانچہ قرآن کی مثالیں بنی اسرائیل کی اور گزشتہ قوموں کی مکمل طور پہ صادق آ جاتی ہیں امت رسول عربی حضرت سیدہ سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل وہی سب صورت حال ہے. آج حدیث کو میں تھوڑا کچھ حصہ اس کا عرض کرتا ہوں. یہ حدیث جو ہے علی ابن ابراہیم قمی انہوں نے نقل کی ہے, اور سلسلہ جو اسناد کا وہ امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے. میں کافی سے نقل کر رہا ہوں جو حدیث کی ہماری چار بڑی معتبر کتابوں میں سے ایک ہے. اس میں تین حصے ہیں, اصول کافی, فروع کافی اور روضۃ الکافی. جو پہلا حصہ ہے اصول کافی, اس میں عقائد, اخلاقیات اور کچھ تاریخ, یہ امور ہیں پہلی اس حصے میں. وہاں پہ یہ روایت نقل تقریباً طویل دو صفوں کی روایت ہے, کچھ خلاصہ چکیدہ کچھ نکات بس عرض کروں گا. ایک شخص ابو عمرو زبیری عرض کرتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے سوال پوچھا, اے عالم, ایہ العالم, مجھے بتائیے کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے, کون سا عمل سب سے بہتر ہے پروردگار کے نزدیک؟ حضرت نے ارشاد فرمایا, وہ عمل سب سے زیادہ اللہ کے حضور افضل ہے کہ جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز بھی قبول نہیں کرتا, وہ چیز سب سے زیادہ افضل ہے اللہ کے نزدیک. میں نے پوچھا وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا الایمان باللہ, ایمان خدا پر وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی چیز بھی قبول نہیں ہے. بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, غیر مسلم ہوتے ہیں, تحری بھی ہوتے ہیں, ملحد بھی ہوتے ہیں, خدا کے منکر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس دنیا میں ان کو بہت اس کی وجہ سے زندگی میں ان کی گشائش ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے, بڑی شہرت ہوتی ہے, ان کو بڑی عزت حاصل ہوتی ہے. پروردگار حکیم ہے, دانا ہے, عادل ہے, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے, ان کو پورا اجر ان کا اس دنیا میں دے دیتا ہے. کسی کا قرضہ خدا اپنے ذمے لے کر اس کو نہیں بلاتا دوسری دنیا میں اگر وہ ایمان نہیں رکھتا خدا پر. اس لیے اچھا کام اچھا ہی ہوتا ہے, اچھا کام کبھی برا نہیں ہو سکتا. یہ بات کہنا ہے کہ وہ اس کا کام اچھا ہے وہ برا ہو جائے گا اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ اچھا ہی کام ہے, لیکن اس کا اجر بس ہنگامے وفات تک ہی محدود ہے, اس کی میعاد ہے, ایکسپائری ڈیٹ ہے. وہ جو ہے اس کا اجر اور اس کا جو بھی ہے فوائد اس دنیا میں اس کو حاصل ہوں گے جب تک وہ زندہ ہے, اور جب مر جائے گا تو وہیں خلاصے ختم ہو جائیں گے. عادل ہے خداوند, ایک شخص جو انکار کرتا ہے خدا کا اور نہ دوزخ کو مانتا ہے نہ جنت کو مانتا ہے نہ سوال منکر و نکیر کو مانتا ہے نہ میزان نہ حساب نہ کتاب نہ حشر و نشر کسی چیز کو نہیں مانتا, اس شخص کو جو ہے وہ جنت میں جانے کا کوئی استحقاق نہیں ہے. کیسے چلا جائے گا وہ, کس بنیاد پہ چلا جائے گا؟ خدا کا فضل, خدا کی عنایت, لطف اور شفاعت رسول اکرم اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام حاصل کرنے کے لیے کچھ تو سرمایہ چاہیے, کچھ تو چاہیے. کم سے کم چیز جس کی ضرورت ہے وہ محبت ہے, ولایت ہے, عقیدہ ہے, تمسک ہے, یعنی یہ پابندی اس بات کی کہ اس راستے پر میں پابند رہوں گا. یہ کم سے کم چیز درکار ہے. جو شخص یہ بھی نہیں رکھتا اس کو کیا استحقاق ہے خدا کے حضور. بہرحال ہیں لیکن اچھے کام کرتے ہیں لیکن اس کا اجر یہاں تک محدود ہے, لیکن وہ جو کہ خدا کو نظر میں رکھتے ہوئے, آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے, خدا پر ایمان رکھتے ہوئے, یہ جانتے ہوئے کہ انسان کو اجر کیا ملے گا, انسان کو اجر وہی نیکی ہی ملے گی جو اس نے کی ہے اس دنیا میں, وہی اس کا اجر ہے. جو بھی چیز وہاں آپ کو نظر آئے گی جو اجر کی صورت میں, وہ اصل میں وہ نیکی بذات خود ہے جو اس شکل میں اس دنیا میں آپ کو دے دی جاتی ہے واپس. انما تجزاؤنا ما کنتم تعملون, قرآن میں لکھا ہے انما تجزاؤنا, تمہیں جزا بس, انما یعنی صرف, تمہیں جزا صرف وہ دی جائے گی, ما کنتم تعملون, جو تم کرتے رہے ہو وہی تمہاری جزا ہے. خدا نہیں بیٹھا ہے کسی کے انتظار میں کہ آئے تو اس کو سزا دے, نہیں, وہ خود اس کا عمل ہی اس کو لے جائے گا, خود اس کا عمل لے جائے گا. اس دنیا میں لوگ فرعون کی پیروی کرتے رہے تھے, وہی فرعون قیامت میں وہی اپنی قوم کو سب کو لے جائے گا جو اس کے پیروکار ہیں دوزخ کی طرف. کیوں لے جائے گا؟ اس لیے کہ یہاں پہ یہی تو ہو رہا تھا, جو یہاں ہو رہا تھا وہی وہاں ہوگا, وہی چیز مجسم ہو جائے گی اس دنیا کے حساب سے, وہ واضح ہو جائے گی, وہاں پر عملی جامہ پہن لے گی, یعنی وہ چیز مجسم ہو جائے گی, سامنے آ جائے گی سب کے. ایک صلوات پڑھی محمد والی. ایمان جو ہے خدا پر وہ عمل ہے جس کے بغیر خدا کوئی چیز قبول نہیں کرتا. اعلی الاعمال درجتاً, سارے اعمال میں ایمان سب سے اعلیٰ عمل ہے درجے کے حساب سے. وہ اشرف ہوا منزلتاً وہ اسناح حظاً, انسان کا اس میں ثواب اور اجر سب سے زیادہ جو ہے وہ ایمان پہ خدا کا جتنا اجر ہے اور کسی چیز کا نہیں. سارے باقی اجر جو ہیں وہ خدا پر ایمان لانے اور رکھنے کی وجہ سے باقی اعمال میں وزن ہے اور اس کی قبولیت ہے. قال قل, تو اب یہ شخص امام کا بیان سن کے شاید کچھ ذہن میں اس کے سوالات پیدا ہوئے. ہم لوگ بھی اکثر جب ایمان کی بات کرتے ہیں اس کو عمل سے الگ کرتے ہیں. ایمان کہتے ہیں ایک چیز ہے, عمل دوسری چیز ہے. کبھی یہ ایمان رکھتے ہیں اب ان کو چاہیے عمل کریں, مثال کے طور پر یہ صاحب مومن ہیں ان کو چاہیے اب عمل کریں. لیکن جب ایمان نے, جب امام علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کے جواب میں جو عمل پوچھ رہا ہے بہتر کیا ہے, امام جواب دے رہے ہیں, عمل نہیں بتا رہے ہیں, ایمان بتا رہے ہیں. سب سے عمدہ عمل جو ہے وہ ایمان ہے خدا پر. تو اب اس شخص کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو گئے کہ ایمان تو ایمان ہے, دل کا عقیدہ ہے, اور میں تو سوال پوچھ رہا ہوں عمل کون سا بہتر ہے. تو اس نے پھر پوچھا, اب سوال پے در پے اس نے ایک سوال پوچھے, اس نے پوچھا کہ الا تخبرنی عن الایمان, کیا آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے, کیا ایمان قول ہے یا عمل ہے, یا قول ہے بغیر عمل کے, یعنی کیا چیز ہے ایمان, قول و عمل ملا کر ایمان آپ فرما رہے ہیں, خالی قول انسان کا جو ہے وہ ایمان ہے, یا یہ کہ مثلا اب میں اس میں اضافہ کروں کہ ایمان جو ہے دل میں ہے, نہ قول ہے نہ عمل نہ فعل ہے, بلکہ ایمان صرف ایک دل کی چیز ہے, ہے کیا چیز, یہ ہے نا ایک سوال. امام علیہ السلام نے کلمات گوہر بار کچھ آپ نے فرمایا, الایمان عملون کلو, ایمان سارا کا سارا عمل ہے. الایمان عملون کلو والقول بعض ذلک العمل, اور قول جو ہے وہ سارے عمل کا ایک حصہ جو ہے وہ قول ہے جو کہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان سارا کا سارا عمل ہے, قول بھی ایک عمل ہے, ایمان بھی ایک عمل ہے, اس پر بند اس پر عمل کرنا عملی طور پہ اپنے جسم سے اپنے اعضاء و جوارے سے وہ بھی عمل ہے. بے فرض من اللہ, اور یہ اللہ نے اس طرح سے فرض کیا لوگوں پر, اس طرح سے کہ ایمان کو لوگوں پر فرض کیا, کیونکہ ایمان کی ساری شکلیں اس ایمانی کے اندر آ جاتی ہیں. وہ سارے عمل ایمان کا ہی چہرہ ہے مختلف, ایمان کے ہی روپ ہے, ایمان کی شکلیں ہیں مختلف. بے فرض من اللہ بینا فی کتابی, اور خدا نے قرآن میں فرما دیا ہے ایمان کو اس شکل میں, ایک عمل کی صورت میں پروردگار نے ایمان کو کی تفسیر کی ہے, خود تشریح کی ہے قرآن میں. بینا فی کتابی واضح نور ہی, جو کہ واضح نور ہے قرآن پاک, اس میں فرمایا ثابتت حجت ہو, جس کی حجت ثابت ہے قرآن کی. یشہد الہ بہ الکتاب ویدعوہ الیہ, اور قرآن گواہ ہے اس بات کی. قال قلت صفہ لی, اب اس شخص کے ذہن میں اور سوالات پیدا ہو گئے کہ امام جو قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, ایک نیا بیان فرما رہے ہیں, اس کا مراد کیا ہے امام کی. قال صفہ لی, یہ ابن رسول اللہ میرے لیے بیان فرمائیے, وصف فرمائیے, اس چیز کی شرح دیجیے. جعلت فداک, میں فدا ہوں آپ پر, حتی افہم ہوں, تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ کیا چیز ہے ایمان. امام فرمائے الایمان حالات و درجات و طبقات و منازل, ایمان کیا ہے, مختلف حالات ہیں انسان کے, مختلف قلبی حالات ہیں, جسمانی جوارح کے حالات ہیں, ٹھیک ہے, تصورات اور خیالات ہیں انسان کے, ساری چیزیں ایمان کے اندر ہیں, جسمانی اعمال, اندر کے اعمال, اعضاء و جوارح کے مختلف حرکتیں اور سکون, سب کا سب جو ہے وہ مجموعہ, اس کو آپ کہتے ہیں ایمان. فمن التام المنتہا, چنانچہ اس میں ایمان جو ہے ایک بالا ترین منزل ہے جس میں ایمان بالکل کامل ہو جاتا ہے. التام المنتہا تمامو, جس کے اب کوئی نقص نہیں رہا اس میں, یعنی ایمان کے سارے حالات جو ہیں اپنے کمال تک پہنچ چکے ہیں, وہ انتہائی منزل ہے. وفی ومن ہو الناقص البین نقصانو, اور دوسرا یہ کہ بالکل نچلا درجہ جس میں نقص ہی نقص ہے, ایمان کے سارے حالات میں نقص ہے, قول میں بھی, فعل میں بھی, عمل میں بھی, یعنی قلبی طور پہ بھی, زبانی طور پہ بھی, عملی طور پہ, جس کو ہم عمل کہتے ہیں, ہر شکل میں نقص ہے اس کے اندر, وہ ایک اور نچلا درجہ ہے. اور پھر بیچ میں اور مراتب میں امام نے فرمایا اس میں کیا ہے, ومن ہو راجح ہو الزاہد زائد و رجحان ہو, اور اس میں پھر وہ ہے جس میں کہ ایمان جو ہے وہ برتری رکھتا ہے گمراہی پر, انسان کی اچھائی غالب ہے برائی پر. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اندل میں نے عرض کیا امام سے اندل ایمان لا یتم و ینقص و یزید, فرمایا کیا پھر یہ بات صحیح ہوگی کہنا کہ ایمان کم اور گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے, ایمان جو ناقص ہو جاتا ہے یا ایمان جو ہے کامل ہو جاتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہوگی کہنا. فرمایا نعام قلت, امام نے فرمایا یقیناً ایسا ہی ہے, ایمان کہا گیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح انسان مومن گھر سے نکلے گا, شام تک واپس آئے گا تو ایمان اس کا کھو چکا ہوگا, کچھ نہیں بچے گا اس میں سے, اس کا جو جمع پونجی تھی, جو بھی ایمان لے کے صبح اٹھا تھا, جب نکلا تجارت پر, کاروبار پر, جہاں بھی جو بھی, واپس جب گھر آیا تو ایمان ختم ہو چکا تھا اس کا. اور یہ کیسے ہے, عرض کی ابن رسول اللہ, یہ کیسے ہے کہ ایمان گھٹتا کم ہوتا رہا بڑھتا رہتا ہے. فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو سارے جوارح پر فرض کیا ہے, ابن آدم کے اولاد حضرت آدم کے سارے جوارح پر ایمان کے حقوق ہیں, فرائض ہیں, ہر جوارح زبان پر ایمان کے فرائض ہیں, کیونکہ ایمان ہے ہی عمل, تو اس عمل کی ساری صورتیں اب آپ تصور کریں, آپ کی سوچ, آپ کے جذبات, آپ کی نیت, ارادے آپ کے, آپ کا شوق, کیوں شوق ہے, آپ کے بدن کی حرکات و سکنات, اب ان سب کے یہ شقیں ہو گئی ایمان کی, سارے حصے ہو گئے, حالات ہو گئے اس کے, اور اللہ نے سارے جوارح پر ایمان کو فرض کر دیا ہے, یعنی عمل کو فرض کر دیا ہے, اس عضو کی نسبت سے ایمان کا وہ فریضہ ہے جو اس عضو پر عائد ہوتا ہے, زبان پر ایک حصہ عائد ہوتا ہے ایمان کا. چنانچہ کوئی بھی ایسا انسان کا جسم کا عضو نہیں ہے, حصہ نہیں ہے, جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنی وکالت نہ دی اس کو, اس عضو کو, کہ تم میری طرف سے وکیل ہو کہ یہ کام انجام دو. اب انسان اگر امانت دار ہے اور دیکھے کہ یہ بدن اور یہ روح اور یہ سب میرے لیے امانت ہے, اور یہ باقی دنیا اور اس کی نعمتیں اور یہ کتاب اور وہ رسول اور انبیاء اور یہ سبب تعلیم, یہ روزی جو مجھے مل رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے مواقع علم حاصل کرنے کے, یہ ماحول جو اچھا مل رہا ہے, توفیقات جو مل رہی ہے, انسان توبہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, انسان غلطی کرتا ہے تو پروردگار اس کو بلا لیتا ہے اپنی طرف کسی نہ کسی شکل میں, یا کسی نہ کسی شکل میں وہ گناہ جو اس کا بخشنے کے لیے اس کو راستہ دے دیتا ہے. انسان کا دل جو ہے کبھی مائل ہو جاتا ہے عبادت کی طرف, کبھی انسان ویسے کوئی نظر آتا ہے کہ اب تو بھائی کشتی میری ڈوب رہی ہے, اور خود سے دل سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے عبادت کا, خود سے انسان راغب ہو جاتا ہے, دل چاہتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. اور یہ خود سے دل چاہنا جو ہے کہاں سے آیا ہے, کہ خود انسان رخ کرے خدا کا اور گر گڑائے اور معافی مانگے اور اس کے بعد پھر اس کو لگے کہ میرا بوجھ ہلکا ہو گیا. یہ سب نعمتیں ہیں خدا کی, اور انسان جو ہے ہر عضو پر خدا کا حق ہے اور فرض ہے خدا کی طرف سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے. صلوات پڑھی محمد
والوں.
پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بس ایک فہرست وار بتایا, پھر بعد میں اس کی بیان ہے جو شاید ان شاء اللہ کل کچھ حصہ اس کا. یعنی فرمایا چنانچہ مثال کے طور پہ فرمایا کہ اس کا دل ہے انسان کا جس سے وہ سوچتا ہے, قلب جو ہے انسان کا جو کور ہے, جسے آپ عقل بھی کہتے ہیں قلب بھی کہتے ہیں, جہاں انسان سوچتا بھی ہے اور فیصلے بھی کرتا ہے, یعنی جہاں سمجھتا بھی ہے بات, یہ بھائی کسی نے آپ سے بات کہی یہ بات صحیح بھی ہے غلط ہے, یہ بھی سوچتا ہے انسان, اور اسی عقل سے انسان یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے, کروں یا نہ کروں, یہ سارے فیصلے وہ کور جو انسان کا, وہ اندر جو اس کی قلب ہے, وہ اس کے پھر حالات ہیں مختلف, اس سے انسان سوچتا ہے سمجھتا ہے, اور یہ اس کے بدن کا امیر ہے. قلب جو ہے انسان کی, عقل جو ہے وہ امیر ہے اس کے جسم کا, اس جو حکومت ہے جسم کی اس کا جو حاکم جو ہے وہ عقل ہے انسان کی, ٹھیک ہے, وہ امیر ہو. اور کوئی بھی چیز دنیا میں انسان کرتا نہیں ہے بغیر عقل کے, عقل ہی حکم دیتی ہے کہ جاؤ یہاں پہ فلاں کام کر دو, نماز پڑھ لو یا چھوڑ دو یا نماز, فلاں حق دے دو اس کو, فلاں کا قرضہ واپس کر دو یا نہیں لو, قرضہ لو تو کیا نیت کر کے قرضہ لو, دینا ہے واپس یا نہیں دینا ہے, مختلف انسان جو سوچتا ہے یہ سارے اپنے اختیار سے سوچ رہا ہوتا ہے, ظاہر ہے سوچ بھی تو انسان کا اختیاری عمل ہے, چنانچہ انسان کا عقیدہ بھی انسان کا اختیاری عمل ہے. کوئی انسان سارے غلط کام کر رہا ہے اور دل میں کہہ کہ میں تو اندر سے بالکل صحیح ہوگا, یہ سارے کام اس کے سارے غلط ہیں لیکن دل کا بڑا اچھا ہے, یہ اللہ معاف کرے ہم سب کو, لیکن یہ کہنا ذرا مشکل ہے. سارے اگر انسان کے کام غلط ہیں, ٹھیک ہے, سارے گناہ اس سے آپ منسوب کر دیں اور پھر آپ کہہ کہ نہیں نہیں وہ دل میں اس کے ہے وہ سب صحیح ہے, جیسے کیسے ہو سکتا ہے, کوئی تو نمونہ ہوگا, کوئی تو نشانی ہوگی ایمان کی, دل کی جو دل میں جو ایمان ہے اس کی کوئی تو جھلک ہوگی انسان کے عمل میں. چنانچہ فرمایا کہ اسی طرح آنکھیں ہیں جس سے انسان دیکھتا ہے, اس پہ بھی ایک حصہ ہے ایمان کا, کان ہے جس سے سنتا ہے, ہاتھ ہے جس سے انسان عمل کرتا ہے, ٹانگیں پاؤں جس سے انسان چلتا ہے, ٹھیک ہے, شرمگاہ انسان کی, اس طرح زبان انسان کی جس سے وہ بولتا ہے, سر انسان کا جس میں انسان کا یہ چہرہ ہے, جس چہرے کے اندر ساری چیزیں سننے کی دیکھنے کی اور فائیو سینسز ہیں انسان کے, سارے یہ انسان کے اختیاری چیزیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حصے پر جو فرض رکھا ہے وہ اس کے لیے مخصوص ہے. آنکھ پر جو اللہ نے حصہ رکھا ہے فرض رکھا ہے وہ کان سے الگ ہے, جو کان پر رکھا ہے وہ آنکھ سے بالکل الگ ہے, جدا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں مثلا قلبی عمل کا ذکر کیا ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک صرف یاد خدا سے دلوں کو سکون ملتا ہے, بے شک صرف یاد خدا سے, یاد خدا سے کیا مطلب ہے اس کا, یعنی انسان جو اللہ کو یاد کرے اس کو ذہن اس کو کیا ہوگا, سکون مل جائے گا, ظاہر اختیار سے کرے گا نا انسان جو اختیار سے اللہ تبارک کو یاد کرے. اب دیکھیے یہ حدیث یہاں تک بس میں روک رہا ہوں ابھی, کہ یہ سارے انسان کی وجود کے حصے ہیں جس کا جس میں ایک حصہ ایمان کا وہاں موجود ہے ہر حصے میں. اب آپ آئیے ذرا اس جنگ میں, جنگ کی خندق میں, جہاں حضور اکرم نے بلند آواز میں فرمایا اليوم برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، آج پورا کا پورا ایمان جو ہے پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اعلان جہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، حل من مبارز ہے کہ یہ سامنے آئے، پورا کا پورا ایمان کیوں کا مولا کو، اور ان لوگوں کو پورا کا پورا کفر کیوں کا؟ اس لیے کہ جس سارے ایمان کے تقاضے تھے وہ پورا کر چکے تھے، پورے کر چکے تھے سارے ایمان کے تقاضے، چاہے وہ زبان سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے جسم سے تعلق رکھتے ہوں، روح سے تعلق رکھتے ہوں، اعتقاد سے تعلق رکھتے ہوں، تسلیم و رضا انسان کی، تعبد بندگی انسان کی خدا سے، کس طرح جھک گئے تھے. نہج البلاغہ خطبہ نظروں میں فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں حضور کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلتا تھا، اس طرح میں چلتا تھا، حضور نوالے مجھے بنا کے میرے منہ میں دیتے تھے، چبا کے نرم کر کے نوالے. نہج البلاغہ میں خطبہ قاصر میں لکھا ہے کہ میں کہ حضور میں چھوٹا تھا، حضور نوالا اپنے دہان مبارک میں رکھتے تھے، چباتے تھے، نرم کر کے اس کو میرے منہ میں رکھتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے تھے، میں ان کی خوشبو محسوس کرتا تھا، روز اخلاق کا ایک علم بلند کرتے تھے میرے لیے اور کہتے تھے علی اس کے پیچھے جاؤ، اور انہوں نے میری شخصیت میں کبھی کھوٹ نہیں دیکھا. بڑی بات ہے کہنے کی، رسول خدا کا معلم اخلاق تھا میرا حضور مولا فرماتے، اور وہ علم اخلاق کا بلند کرتے تھے روز ایک فضیلت، اور کہتے ہیں علی آج اس کو اپنا نظم العین بناؤ، اور فرماتے کہ میرے دل میں میری شخصیت میں کبھی کھوٹ نہیں پایا. ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسا کہ انسان جو ہے وہ حضور کے ہر امتحان پہ پورا اترے؟ کسی نے کہا عربی کے کسی اسکالر نے کہ کون تھا وہ شخص جو بستر رسول پہ سو گیا شب ہجرت؟ خود ہی جواب دیا کہ وہ شخص جو ہر خوف میں ثابت قدم رہا، وہی تھا جو اس رات کو سویا حضور کے بستر پر. ایک مرتبہ، میں نام کسی کا نہیں لے رہا یہاں پہ، زوجہ رسول جو بڑی فخر تھا ان کو کہ ان کے باپ جو تھے وہ غار میں رسول کے ساتھ تھے، غار میں پیغمبر کے ساتھ تھے میرے باپ، اور یہ فضیلت کی وجہ سے خلافت کا حق ان کا ثابت کرنی. سننے والوں نے سنا کہ یہ کیا بول رہی ہے، کہا کہ آپ کیا فرماتی ہیں ان علی کے لیے کہ جو بستر رسول پہ خوف کی حالت میں جہاں پہ چاروں طرف سے خطرہ تھا سکون کی نیند سو گئے، جبکہ آپ کے والد جو تھے وہ غار میں چھپے ہوئے تھے اور رسول ان کو تقویت کر رہے تھے، مسلسل ان کو اطمینان دلا رہے تھے، اور علی کے پاس رسول بھی نہیں تھے اور دشمنوں کے نرغے میں تھے اور جانتے تھے کہ موت سامنے، اور وہ بڑے سکون سے سوئے ہیں. سرات کو لکھتا ہے کہ رابی لکھتا ہے کہ اس کہنے کے اس کے بعد کچھ نہیں تھا اس کے جواب میں. ظاہر ہے کیا جواب ہو سکتا ہے، مولا کی شجاعت، ایمان کا ایک جو رخ ہے مولا کا وہ آپ کی شجاعت اور بہادری. ایک صلوات پڑھی محمد والا بس خلاصہ کر رہا ہوں کہ شجاعان عرب جو تھے، بہادر پہلوان جو تھے عرب کے، وہ اپنے کشتگان کو جب گنتے تھے کہ یہ مارے گئے فلاں جنگ میں، یہ فلاں مارے گئے، ان میں جو لوگ مولا علی کے ہاتھوں مارے جاتے تھے ان کے نام فخر سے بتاتے تھے کہ یہ جو میرا فلاں، میرا بھائی جو مارا گیا فلاں جنگ میں، علی کے ہاتھ مارا گیا. اب یہ آپ سوچئے کہ کوئی کیوں یہ بات فخر سے کہے گا، کسی کا بھائی مارا گیا اور فخر کرے اس بات پہ کہ مارا گیا اور فلاں شخصیت نے اس کو مارا. دیکھیے ظاہر ہے اس میں ایک رخ تو یہ کہ علی کی عظمت، ٹھیک ہے، لیکن دوسری یہ فخر بھی بتانا چاہتے تھے کہ جو ہمارا جو مارا گیا مقتول اس میں اتنی جرأت تھی کہ علی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے تلوار لے کر، یعنی حتمی موت کو آ کر آنکھوں میں آ کے ڈال کے دیکھ سکے، حتمی موت کو. علی کی تلوار جب گری ہے کسی پہ پھر وہ بچ نہیں سکا. اگر کوئی اس امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، یہ ایک بڑی بات تھی کہ سامنے کھڑا ہو گیا کوئی، گویا اس کی موت اس کو کھینچ کر لائی تھی امام کے حضور، کہ وہ خود مرنے کے لیے وہاں حاضر ہوا تھا، اور کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی بچ کے نہیں نکل سکا. جنگ صفین کا جو آخری دن تھا، اس کو یوم الحریر بھی کہتے ہیں اور لیلۃ الحریر بھی کہتے ہیں، اس ایک دن اور رات میں جنگ ہوئی تھی. صبح سے جنگ شروع ہوئی، پوری رات جنگ ہوئی، اگلے دن شام تک جنگ ہوتی رہی. 70,000 لوگ اس 24 گھنٹے یا 30 گھنٹے میں مارے گئے. مالک اشتر کہتے ہیں میں نے سنا 500 مرتبہ مولا کائنات کو اللہ اکبر کہتے ہوئے، 500 مرتبہ. میں سمجھ گیا 500 آپ نے تہہ تیخ کیا اس دن. میں آیا حضور امام کے حضور، میں نے کہا یا امیر المومنین، آپ نے 500 قتل فرمایا اور میں نے بھی 500 یا اس سے کچھ زیادہ. امام نے فرمایا مالک، جن لوگوں کو میں نے قتل کیا آج کے دن، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں میں کوئی ایک بھی مسلمان پیدا ہونے والا نہیں تھا. جتنی نسلیں ان کے بعد دنیا میں آتی ہیں آج کے بعد، ان میں کوئی ایک مسلم اور مومن پیدا نہیں ہوتا. تو شجاعت، اگر آپ بہادری، اگر آپ شجاعت کی جگہ بہادری کا لفظ استعمال کریں، تو بہت سے لوگ بہادر گزرے ہیں جنہوں نے اپنے لیے جنگیں لڑی ہیں، مالی لیے، اپنے فوائد کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. یہ کیسا امام ہے، یہ کیسا امیر ہے، اور یہ کیسا خلیفہ ہے کہ جو شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے اور پھر جو کی خشک روٹی کھاتا ہے، یتیموں کے لیے روٹیاں اٹھا کر رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے، صبح کی نماز سے پہلے مسجد کی طرف جاتا ہے تاریکی میں، خود چڑھ کر اوپر سے اذان دیتا ہے کہ پوری شہر کوفہ جو ہے وہ مولا کی آواز سے واقف تھا، سب کچھ جگاتا ہے نماز کے لیے. وہ جو رات کو جب نماز پڑھ کے مولا نکلتے تھے، تجہزو رحمکم اللہ، آواز لگاتے تھے، بری بلند آواز لگاتے تھے، سارے نمازیوں کہتے تھے سامان سفر آمادہ کرو، خدا تم پر رحمت کرے. سب کو کہتے تھے سفر درپیش ہے. بہت مختصر قیام ہے اس دنیا میں، سفر درپیش ہے، زیادہ راہ اختیار کرو، جاؤ جا کر سامان سفر تیار کرو. یہ وہ شجاع ہے میدان جنگ کا، بہادر، کہ جو سینہ سپر ہے رسول کی جان بچانے کے لیے ہر جنگ میں. جب بھی خطرہ ہوتا تھا، بی بی فاطمہ بھی فرماتی ہیں اپنے خطبے میں، خطبہ فدکیہ میں، کہ جب بھی مشکل آتی تھی میرے بابا پر تو وہ اس علی کو آگے کر دیتے تھے، علی جا کر یہ سنبھال لو مشکل، اور وہ سنبھال لیتے تھے. یہاں تک کہ اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا علی کے ذوالفقار سے اور ابو طالب کے اس اور جناب خدیجہ کے مال سے، جناب خدیجہ کے مال سے اور مولا علی کی تلوار سے اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. آج رات کو ہم غم مناتے ہیں، شاید بہت سے لوگ اس وقت کوفے میں ہوں گے، اس محراب کے قریب ہوں گے، یقیناً بہت سے عاشق وہاں ہوں گے اس وقت، اور اس دن کو، اس سحر کو یاد کر رہے ہوں گے کہ جب مولا جو ہے اصرار کر کے اپنے آپ کو انہوں نے مسجد میں پہنچایا. بی بی ام الکلثوم، جناب مشتبہ، امام مشتبہ، امام حسین علیہ صاحب، سب چاہتے تھے کہ مولا آپ ٹھہر جائیے، ہم آپ کی جگہ چلے جائیں. امام نے کمر کسی اپنی باہر نکلتے تھے، صحن میں آئے گھر کے. اب یہ ماہ رمضان کے دن ہیں، آپ روزے کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں، شام کو افطار کرتے ہیں ایک روٹی کے ٹکڑے پر، بہت مختصر چند لقمے، اور کہتے ہیں کہ میرا وقت قریب ہے اور میں چاہتا ہوں جب خدا سے ملوں تو میرا شکم خالی ہو، میرا شکم خالی ہو، ایسے میں خدا کے حضور جانا چاہتا ہوں. جب ام کلثوم نے لا کر افطار کے لیے روٹی رکھی، نمک رکھا اور دودھ کا ایک پیالہ، یہ دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئے اور پھر اپنے حبیب کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. اے بیٹی، میرے حبیب ایسے تھے، ان کا زہد ایسا تھا، ان کی پارسائی ایسی تھی، اور تم تو جانتی ہو کہ تیرے بابا نے کبھی دو سالن دو چیزیں نہیں کھائیں روٹی کے ساتھ، تو کوئی ایک لے جاؤ. نمک کے ساتھ امام نے افطار کیے چند لقمے. اب جانا چاہتے ہیں نماز کے لیے، مرغابیاں یا پرندے جو گھر میں بطخے پالی میں تھیں وہ امام کے راستے، روز امام جاتے تھے، لیکن اس روز وہ آ کے، تاریخ لکھتی ہے مورخ اور محدث لکھتے ہیں کہ اس روز پتہ نہیں کیا ہوا، وہ پرندے آ کے آپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور شور و غل کرنے لگے. کچھ لوگ آ گئے بڑے گھر والے، ان پرندوں کو آپ کے راستے سے ہٹائے. امام نے دعو ہوندا، دعوا فإنهن سوائح تتبعها النوائح, چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر, کیونکہ یہ چیخ و پکار کرنے والی ہے, ان کے بعد نوحا سرا کر بھی لوگ آئیں گے, ان کے بعد نوحا کرنے والیاں بھی آئیں گی. اب سب اشارے کر رہے ہیں, گھر والے سن رہے ہیں, یہ مولا کیا باتیں کر رہے ہیں. ارے اس رات پوری رات مولا جاگتے رہے ہیں, بار بار اپنے حجرے سے باہر نکلتے تھے, آسمان کا جائزہ لیتے تھے, بار بار آسمان کا جائزہ لیتے تھے, بغور دیکھتے تھے, ستاروں کو دیکھتے تھے, چاند کو دیکھتے تھے, سب دیکھتے ہیں یہ کیا آرائش ہے اس آسمان کی. اور فرماتے تھے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے, یقیناً یہی وہ رات ہے, یہی وہ رات ہے یقیناً جس کی علی کو بشارت دی گئی. اکثر زندگی میں فرمایا کرتے تھے جب وہ حالات حضور کے بعد پیش آئے, اکثر فرماتے تھے کیوں وہ شقی آگے بڑھ کے اور میری داڑھی کو میرے خون سے خضاب نہیں کر دیتا, کہاں ہے وہ شقی آ کر علی کی داڑھی کو خضاب کر دے. تاریخ لکھتی ہے ایک رمضان کا مہینہ ایسا آیا, مولا ممبر میں بیٹھے تھے, بلکہ وہی رمضان جس میں آپ شہید ہوئے, ممبر میں بیٹھے تھے, اس وقت دیکھا سامنے مجمع ہے, آگے آپ کے دو صاحبزادے بیٹھے, امام مشتبہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اے بیٹے کتنے دن ماہ رمضان کے گزر گئے. اے مشتبہ نے فرمایا بابا 13 دن گزر گئے. پھر آپ نے امام حسین کی طرف دیکھ کے کہا اے بیٹا کتنے دن رہ گئے ماہ مبارک کے. امام نے فرمایا 17 دن رہ گئے. 17 دن. یہ سن کر امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑا, یقیناً اسی رمضان میں یہ داڑھی اسی پیشانی کے خون سے خضاب ہو جائے گی. آپ نکلے مسجد کی طرف روانہ ہوئے, بہت کچھ واقعات اس دوران ہوئے, لیکن لوگ جو چھپے ہوئے تھے امام کو شہید کرنے کے لیے, امام علیہ السلام محراب کی طرف روانہ ہوئے, محراب میں پہنچے, کچھ دو رکعت نافلہ اپنے انجام دی, سر اٹھا رہے تھے کہ ادھر سے حملہ ہوا, حکم خدا کا ہے علی نہ تمہارا ہو جاتا دوسروں کا, یہ جاہل اور گمراہ لوگ ہر ظالم کی اطاعت کرنے کو تیار تھے, علی کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. امام کے پیشانی پر اسی جگہ ضربت لگی جہاں جنگ خندق میں عمر بن عبدود کا وار تھا, جو آپ نے اپنے سر سے روکا سر پر لگا تھا, امام کی پیشانی شک ہوئی, جائے سجدہ شک ہو گئی, امام علیہ السلام وہیں گر پڑے زمین پر, آواز بلند ہوئی ارے آسمان ٹوٹ گئے, زمین ریزہ ریزہ ہو گئی, فرشتوں میں کوہرام مچائے, پیغمبر کا وصیہ شہید کر دیا گیا, جبرائیل کی آواز سارے کوفے نے سنی, امام علیہ الصلوۃ والسلام گرے ہوئے ہیں, خون بہتا ہے, مٹی اٹھا کر محراب مسجد سے اپنے پیشانی پر رکھتے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, مٹی میں واپس لے جائیں گے اور ایک دن اسی مٹی سے تمہیں واپس اٹھا لیں گے. علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, بار الہ اس رمضان میں ہمیں پاک و پاکیزہ فرما, ہمیں طاہر فرما دے, بار الہ ہمیں جانے ساران اہل بیت میں شامل فرما, بار الہ ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرما, علماء ربانی رہبر انقلاب کی حفاظت فرما, دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام فرما, ان خوارج اور آج کل کے جو دشمن ہیں اسلام کے بندرونی دشمن, بار الہ ان کو نیست و نابود فرما یا حسین.